بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة المجموع من آداب العالم والمتعلم. عالم أو طالب علم کے آداب ہم بیان کر رہے ہیں. الامام محی الدین النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب اقسام العلم الشرعی، اقسام العلم الشرعی، شرعی علم کی قسمیں. آج کی نشست میں ایک نئی بات کرتے ہیں شیخ صاحب، ایک نئے مسئلہ لے کے آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ علم شرعی کی ہم بات کر چکے ہیں، علماء کی بات بھی کر چکے ہیں. اب علم شرعی جو ہے اس کے کتنی قسمیں ہیں؟ قسمیں کیوں جانے ہم؟ کیونکہ وقت زندگی کا بہت محدود ہے اور سارے علوم ایک جیسے بھی نہیں ہیں. سب سے مقدم ہے علوم میں سے شریعت کا علم، اور شریعت کا علم کے مسائل بھی ایک جیسے نہیں ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کو جاننا لازمی ہر مسلمان پر؟ وہ کون سے مسائل جن کو جاننا ہر مسلمان پر لازمی نہیں ہے؟ کیا ہر مسئلہ جاننا لازمی ہر مسلمان کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ اب وراثت کے مسائل مثال کے طور پر، کیا لازم ہے کہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ دادی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ جس کو نہیں آتا وہ گنہگار ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس مطلب یہ ہو کہ اگرچہ وراثت کے مسائل بھی شریعت کے مسائل ہیں، اس کا مطلب ہو کہ اس اعتبار سے علم شرعی کی بھی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا اپنا حکم ہے کہ نہیں. حکم سے کیا مراد ہے؟ احکام شرعیہ پانچ ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، ایسا ہے نا. تو کیا علم پر یہ پانچ احکام لاگو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب نے یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے وہ صرف قسمیں بیان کرنے کی بنائی ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیں، عجب بات دیکھیں، علم دیکھیں، جب انہوں نے بات کا آغاز کیا ہے تو قسم سے اب بات کا آغاز نہیں کیا. دیکھیں کیسے آغاز کرتے. فرماتے یہ ثلاث ہے. کتنے قسمیں ہیں؟ تین ہیں، حصر ہو گئے نا، اب چوتھی نہیں ہے. اچھا، الاول فرض العین. فرض عین قسم ہے یا حکم ہے؟ سبحان اللہ، آپ پر یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، حکم ہے نا. یعنی وہ کون، اس سے پہلے کہ آپ علم جانیں کون سا ہے، یہ جاننے کی ابھی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ پر فرض ہے جاننا. اسے کہتے ہیں یعنی تصنیف کی خوبصورتی. ابھی ہم جو مسئلہ بیان کریں گے، اب یہ جان لیں آپ پر فرض ہے، میرے اوپر بھی فرض، سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ مسئلہ جان لیں. فرماتے ہیں الاول فرض العین. فرض عین کیوں کہا؟ کیونکہ دوسرا فرض کفایہ بھی ہوتا ہے. فرض الکفایہ و فرض العین میں فرق ہے. فرض العین بعینہ، بشخص ہی، ہر بندہ مرد ہو یا عورت ہو، مکلف ہے، تو اس پر اب یہ چیز جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس پر فرض ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض عین ہے کہ نہیں؟ فرض کفایہ ہے. کفایہ کیا مطلب ہے؟ اگر کافی تعداد میں وہ عبادت بعض لوگ کافی تعداد میں کر لیں، اب دوسرے پر گناہ ہے جو عبادت نہیں کرتے، جیسے کہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے، نماز جنازہ اور فجر کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فجر کی نماز اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے تو کیا، اور بہت سارے کافی تعداد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر فرض ہے کوئی دوسرے کر رہے ہیں، یا وہ گنہگار ہے جب تک پڑھتا نہیں؟ جنازے کی نماز آپ کے کان میں آ رہی ہے آواز کی نماز ہو رہی ہے، اور آپ تھکے ہوئے سو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے جنازے کی، آپ کیا آپ گنہگار ہیں؟ یہ بھی نماز، وہ بھی نماز، تو فرق کیا ہے؟ ایک ہے فرض العین، دوسری فرض الکفایہ. اگر کوئی بھی شخص نماز جنازے کے لیے نہیں جاتا اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص اس کا جنازہ تیار ہے اور کوئی وہاں پہ ہے نہیں اور آپ نہیں جاتے، گناہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کافی تعداد میں یا کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہے جو اب جنازے کی نماز پڑھے، اور جنازے کی نماز مسلمان کے لیے پڑھنا فرض کفایہ ہے. جب کافی تعداد میں یا اس کفایت کو جب پورا نہیں کیا جاتا پھر متعین ہو جاتا ہے ہر شخص پہ کہ اب وہ کافی تعداد بن کے اس فرض کو پورا کرے. واپس آتے ہیں. الاول فرض العین. فرض العین وهو فرض العین کیا ہے, کیا معنی ہے؟ وهو تعلم المکلف. فرض عین شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مکلف سب سے پہلے شرط ہے, مکلف ہونا چاہیے, یعنی بچے پر فرض عین نہیں ہوتا. مکلف کون ہوتا ہے؟ دو صفات ہوتی ہیں, عاقل اور بالغ. پاگل پر کوئی فرض عین نہیں ہے, بچے پر کوئی فرض عین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے. دین اسلام شریعت کی تکلیف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے اور احکام جو تکلیفیہ ہیں وہ مکلفین کے لیے ہوتی ہیں, جو اس قابل ہوں کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکے, اس پہ عمل کر سکے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے, پتہ ہے؟ ہر مسلمان ذمہ دار ہے. کوئی مسلمان ایسی جس کا کوئی ذمہ ہی نہیں ہے. یہ دین اسلام, ہم مسلمان ہی, ہم سب کے سر پہ اس کا حق جو ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مکلف, تعلم المکلف یعنی معلم, مکلف وہ علم حاصل کرے جس کے بغیر واجب پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. اسے کہتے ہیں وہ علم جو فرض العین ہے. مکلف شخص کے لیے ایسا علم جس کو حاصل کیا بغیر وہ فرض یا واجب پر عمل نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں وہ علم جسے فرض عین کہا جاتا ہے. واضح ہے؟ کون سا علم ہے یہ؟ وہ علم ہے جس سے آپ کسی فرض عبادت کو بجا لانے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے اب یہ عبادت میں کیسے کروں. بغیر علم کے ممکن ہے کوئی عبادت کرنا؟ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس کے خاص شروط اور ضوابط ہیں, ضوابط شرعیہ ہیں. یعنی کہ میں نماز پڑھنی ہے تو میں بس شروع ہو جاؤں, اپنی مرضی سے نماز پڑھوں. کب تکبیر تحریمہ ہے, کیسے ابتدا کرنی ہے, کیسے انتہا کرنی ہے, کب رکوع ہے, کب سجدہ ہے, بغیر علم کے ممکن ہے؟ نہیں ممکن. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی. حج کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ خذوا عنی مناسککم. یہ کیوں فعل امر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ جان لیں کہ دین پہ عمل اگر کرنا ہے تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے اور عمل کیا ہے, ہم نے ویسے عمل کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی جس کے بغیر کسی واجب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, اس علم کو کہتے ہیں علم فرض العین. ٹھیک ہے. ککیفیت الوضوء والصلاۃ ونحوہما, جیسا کہ وضو اور نماز کی کیفیت. وضو کیسے کرنا ہے؟ اب پہلے میں پاؤں سے شروع کروں جو زیادہ خراب ہوتے ہیں, یا پہلے سر سے شروع کروں جو زیادہ صاف ہوتا ہے, یا پہلے ہاتھوں سے شروع کروں یا چہرے سے شروع کروں, چہرے سے شروع کروں جو سب سے زیادہ مکرم جگہ, کہاں سے شروع کروں؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا قرآن مجید میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے چہرہ دھونا لازمی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں جب وضو کر کے دکھایا تو چہرے سے شروع کیا یا ہاتھوں سے شروع کیا؟ تو اب یہ پتہ چلا کہ بعض چیزیں وضو میں مستحب ہیں, سنت ہے, بعض چیزیں لازم ہیں, واجب ہیں, رکن ہیں, جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں نے دونوں کو ملایا ہے تو ہمارے سامنے وضو کا ایک طریقہ آ گیا ہے, جسے کہتے ہیں وضو النبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. اب نماز ہر مکلف پر فرض ہے. ٹھیک. واقیم الصلاۃ, وضو فرض ہے. کیسے فرض ہے؟ ایک تو آیت میں آ گیا ہے اذا قمت من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ٹھیک. اور پھر کیونکہ نماز فرض ہے تو جو کچھ اس فرض کو مکمل کرنے کے لیے ہے وہ جاننا بھی فرض ہے. یہ قاعدہ ہے, جس چیز کے بغیر واجب یا فرض مکمل نہیں ہوتا وہ بھی واجب ہوتی ہے. اب وضو ہے, ٹھیک, وضو تو فرض ہے, کیا وضو کو جاننا بھی فرض ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ فرض ہے. کیوں؟ قاعدہ یہی ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کو جاننا بھی واجب ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں علیہ حمل جماعت الحدیث المروی فی مسند ابی یعلا الموصلی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرماتے ہیں. اب اس کی دلیل کہ یہ علم جو ہے فرض ہے, فرض عین, دلیل تو ہونی چاہیے نا. اب فرض کر دے بغیر دلیل کے تو پھر بات نہیں بنتی نا. علم بھی ہے پھر فرض بھی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی پر یعنی فرض عین کی دلالت دلیل کے اعتبار سے بعض جماعت نے, جماعت الحدیث, بعض جماعتوں نے یہ حدیث جو مسلم ابی اعلی الموصلی سر انس رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر, فرماتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے. وهذا الحديث هو ان لم يكن ثابتا فمعناه صحيح, اگرچہ یہ حدیث روایتا سندا صحیح نہیں ہے لیکن معنی صحیح ہے. کون فرماتے ہیں؟ امام منوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, یہ حدیث جو ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے, ابن عبد البر نے, بزار نے, ہیثمی نے, اچھا امام احمد بن حنبل نے, ابن عبد البر نے, بزار نے, ہیثمی نے, ذہبی نے فرمایا کہ ضعیف ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح ہے. علامہ البانی ان سب کی مخالفت کرے ہم ان کی بات مان لیں, یہ کوئی انصاف ہے؟ یا جو ہماری مرضی کی حدیث ہے ہم صحیح کہہ دیتے ہیں, جو مرضی کے ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ علامہ البانی سے پہلے بھی سیوطی نے اور سخاوی نے صحیح کہا ہے. اچھا, عجب بات دیکھیں, سیوطی کہتا ہے میں نے 50 طریق جمع کیے اس حدیث کے. کتنی؟ 50 طریق. اور وہ جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ حدیث صحیح ہے. تو علامہ البانی کو نئی چیز لے کے ہیں. علم حدیث میں ترقی ہوتی رہتی ہے. اب کسی راوی کی جرح اور تعدیل کا دروازہ بند ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے زمانے کا تو وہ ہے نہیں, وہ تو ہو چکا جو علم موجود ہے. لیکن ان کو جمع کرنا, علماء کے اقوال کو ایک راوی پہ, جتنے علماء کے اقوال ہیں پھر ان میں سے جو مترجحات ہے, کس کی جرح مفسر ہے, کس کی تعدیل مفسر ہے, اس کے لیے اتنی بڑے سینے کا ہونا چاہیے اور اتنی بڑی سانس کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ روایت کہاں کہاں پر موجود ہے ان کو جمع کرنا. اب 50 طریق حدیث کی کتابوں میں سے نکالنا, جس زمانے میں کمپیوٹر بھی نہیں تھا. آج کل اگر آپ کرنا چاہیں تو حدیث کے پہلے لفظ لکھنے ہیں تو آپ کے سارے طریق آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے لیے کتنی محنت کی گئی ہوگی, کتنے مہینے, کتنے سال لگ گئے ہوں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے. جو پہلے کہا ضعیف ہے وہ ان کا علم تھا, ان کو جو طرق ملے ضعیف طریقے تھے, وہ عدد نہیں ہوتا تھا. جوڑنے سے بھی روایت صحیح یا حسن درجے پر نہیں آ سکتی تھی. تو انہوں نے انصاف سے کام لیا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ضعیف ہے. لیکن بعد میں آنے والے جو مزید تحقیق کی ہے, مزید طرق جمع کیے ہیں, مزید انہوں نے پھر شواہد جمع کیے ہیں, متابعات جمع کیے ہیں, اور پھر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صحیح ہے, ان کا قصور ہے؟ نہ تو پہلے لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے کہا ضعیف ہے, نہ دوسرے لوگوں کا قصور جنہوں نے کہا صحیح, ان کی مخالفت کی ہے. وہ ان کا علم تھا, یہ ان کا علم ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جیسا فرماتے ہیں وحمله آخرون على فرض الكفایہ, اور اسی حدیث کو بعض لوگوں نے کہا کہ فرض یعنی فرض کفایہ ہے. اچھا, وما اصل واجب الاسلام. اچھا, اب بات ہو رہی ہے, اب ہمارے اوپر فرض کیا جاننا ہے؟ وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, ٹھیک ہے, یہ دو متعین ہو گئے نا, کیونکہ وہ عبادات ہیں جو ہم نے روزانہ کرنی ہے. اور کون سی چیزیں ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں واجب الاسلام, دین اسلام جو ہمارے اوپر فرض ہے, مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ہیں, یہ ہمارے اوپر. وما يتعلق بالعقائد, اور جو چیز عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے. فیکفی فیہ التصدیق بکل ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں تصدیق یعنی ایمان جازم کافی ہے اس کے لیے. اس کی گہرائی تک جانا, بہت ساری چیزیں جاننا کیونکہ علم غیب سے بہت ساری چیزوں کا، تو اس میں مزید گہرائی کی طرف جانا، وہ حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو یہی ان کا قول، یہی ظاہر ہوتا ہے، یہ بات درست ہے کہ عقائد کو آپ مسئلہ دلیل کے ساتھ جاننے کافی ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں دیکھیں آگے بڑے عجیب سے بات کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ اعتقاد ہو اعتقاد جازما سلیما من کل شک، یہ بھی ٹھیک ہے، اعتقاد ہو عقائد پہ جازم ہو سلیم من کل، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. ولا يتعين من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين، اور جو اس درجے تک پہنچ جائے ایمان جازم تک حاصل کر لے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اب اس پر ایسے شخص پر کوئی لازم نہیں ہے کہ ایسے شخص جو ہے وہ متکلمین کے ادلہ یا دلائل کی طرف دیکھے. متکلمین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کے اصولی مسائل کے تعلق سے باتیں کی، صرف باتیں کرتے رہے. متکلمین کلام سے ہے نا، اور نئی چیز نہیں لے کے آئے، بس صفحے کالے کر دیے اور بہت ساری باتیں لے کے آئے اور صرف کلام ہی کرتے گئے، نہ دلائل کو دیکھا نہ نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھا، لیکن بعض مسئلے حل کرنے کے لیے وہ باتیں بناتے گئے، کچھ فلسفے کی باتیں، کچھ منطق کی باتیں، کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، سب مکسچر کر کے انہوں نے کوئی اچھا کام کرنا چاہا لیکن کر نہ سکے، کیونکہ راستہ جو اختیار کیا تھا وہ غلط تھا. عقل کا، منطق کا، کلام کا، فلسفہ کا راستہ کبھی بھی آپ کو حق کی طرف نہ جانے دے گا، اور نہ کبھی یہ حق راستہ رہا تھا. تو فرماتے ان پر ضروری نہیں ہے کہ متکلمین کے دلائل کو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خود کون ہے؟ اشعری ہے، اور اشاعرہ معروف ہیں، اصول میں متکلمین ہیں اور اہل الکلام کی باتوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خیر احمد سہنپوری صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ہم سے اختلاف کرتا ہے اصولی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، تو اس پر لازم ہے کہ ہماری بات کو ثابت کرے اہل الکلام کے اصول کے مطابق. قرآن سنت نہیں، اہل الکلام. اہل الکلام کون ہے؟ یعنی علماء کلام جو ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل الکلام اشاعرہ ماتریدی نے ان کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے. میں بات اس لیے کروں یہاں پہ کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نووی اشعری ہے تو پھر اس کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ تو بدعت ہی ہو گیا ہے. میرے بھائی، آج کے اشاعرہ میں اور امام نووی کے اشعریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ متکلمین کے بات کو نہیں لینا، آگے کچھ اور بات بھی کرتے ہیں، میں آپ کو نچوڑ پورا بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے پھر. لیکن میں بات ضمن آگے بتا رہا ہوں آپ کو، آج کے جو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا جو اشاعرہ ہیں ماتریدی ہیں، ایک تو وہ صوفی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو شرط رکھا ہے اگر کوئی بھی ان سے اختلاف کرتا ہے عقیدے میں تو وہ کہتے ہیں اہل الکلام کے اصولوں پر ہم سے آپ بات کریں، قرآن سنت پہ نہیں. تو اہل الکلام کی باتوں کو، اصولوں کو آگے کیا ہے، دعوت بھی دی ہے. تب سے ہم یہ رسالہ پڑھ رہے ہیں. اہل الکلام پہلی مرتبہ آیا کہ نہیں؟ ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے. اور کس انداز سے آیا ہے؟ ان کی طرف بلا رہے ہیں یا منع کر رہے ہیں؟ یہاں پہ منع کر رہے ہیں. جب ان کی طرف بلایا بھی تو آگے بتاؤں گا کیسے بلایا. تو کیسے دو چیز جو بالکل ڈفرینٹ ہے، الگ الگ ہیں، ہم کیسے دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں اور ایک حکم لگائیں؟ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ اچھا آگے دیکھیں، کہتے ہیں وہذا هو الصحیح، یہ بات بالکل درست ہے کہ اہل کلام کی بات کو نہیں لیا جاتا جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہے. الذي اطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون، جس پر اجماع ہے، اطبق عن اجماع، جس پر اجماع ہے، اطباق ہے کس چیز پر؟ کہ اہل کلام کے اقوال کو نہیں لیا جاتا جب عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے عقیدہ کے مسائل میں. اس پر اجماع ہے سلف کا، فقہا کا، محققون، متکلمین من اصحابنا، اور وہ جو ہمارے اصحاب میں سے متکلمین ہیں. ان کے اصحاب میں سے متکلمین کون سے تھے؟ جیسے خود ہیں، جو اہل کلام کو جانتے تو تھے لیکن اس کو بنیادی سمجھتے تھے اور نہ اس طرف بلاتے تھے، اور کس حد تک جانتے ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. وغیرہم، فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يطالب احد من شيء سوى ما ذكرناه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ نہیں کیا کسی اور سے. مسلمانوں سے کیا مطالبہ کیا؟ کہ اہل کلام کی بنیاد پر عقیدہ کو سمجھو، یا عقیدہ مسئلہ بیان کیے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم کہیں آمننا و صدقنا. فرماتے ہیں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حکم دیا ہے. وكذلك الخلفاء الراشدون، اسی طریقے سے خلفاء راشدین نے بھی نہ تو علم کلام کے اہتمام کیا، نہ اس کی طرف دیکھا، نہ اس کی طرف گئے ہیں. علم الفلسفہ تو پہلے سے موجود تھا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ علم کلام فلسفہ سے لیا گیا، فلسفی باتیں ساری، کیونکہ تو پھر باتیں باتیں کلامی ہوتا گیا. تو فلاسفہ کیا ہے؟ ایک سے دوسری, دوسری تیسری, پھر دسویں, پھر یہ بات بات سے بات نکلتی ہے. تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ خلفاء راشدین نے, ومن سوہ من الصحابہ, اور نہ ہی صحابہ کرام خلفاء راشدین کے علاوہ, فمن بعدہم من الصدر الاول, اور نہ ہی پہلے بہترین زمانے کو لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی. بل الصواب للعوام وجمهور المتفقين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام, بلکہ صحیح بات یہ ہے عوام لوگوں کے لیے اور جماہیر متفقہین کے لیے والفقہاء کے لیے طالب علم العلماء کے لیے, الکف رک جانا فوراً, عن الخوض في دقائق الكلام, کہ وہ دقائق علم الکلام میں خوض کریں, غور و فکر کریں, مخافت من اختلال يتطرق لعقائدهم يصعب علم اخراجه. اللہ اکبر, اس کو انڈر لائن کر لیں. کہتے ہیں تاکہ اسے کیوں بچنا چاہیے, کہتے ہیں یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کے عقیدے میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جس کو نکالنا بعد میں بہت مشکل ہو جائے. یعنی علم کلام سے عقیدہ خراب ہوتا ہے, یہ بنتا ہے. سبحان اللہ. بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرهم من الاكتفاء بالتصديق الجازم, یہ کافی تصدیق جازم ہو. پھر کہتے ہیں اور اسی پر بہت سارے ہمارے جماعت حذاق اصحابنا یہ نص بیان کیا ہے کہ علم کلام کی دقائق کی طرف نہ جائیں, لیکن پھر بھی ان کے بعض ساتھی جو ہے وہ اہل کلام کا کچھ اعتبار رکھتے تھے, کچھ اعتبار, نہ اس کی طرف بلاتے تھے نہ اس کو بنیاد سمجھتے تھے, بعض چیزوں میں ضروری سمجھتے تھے. اور بتاتا ہوں میں آپ کو کیسے, یہ ان کا قول, اگرچہ علم کلام ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ ہر طرف سے اشعریت موجود تھی, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اتنی اشعریت کے باوجود بھی اچھے سے ایسی بات کرے بڑی بات ہے والله. اچھا کہتے ہیں وقد بالغ امامنا الشافعی رحمه الله تعالی, شافعی کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارا امام ہے, ہمارے امام شافعی نے بہت مبالغت سے کام لی, فی تحریم الاشتغال بعلم الکلام اشد مبالغہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ حرام ہے, اور مبالغہ کیا, وہ شدید قسم سے مبالغہ کیا ہے. وطلب فی تحریمه وتغلیظ العقوبۃ لمتعاطیه, اور یہ فرمائے کہ سخت حرام ہے اور جو اس پہ عمل کرتے اس پر جو سزا ہے اس کی, یعنی سخت سزا کے لیے وہ مستحق ہے. وہ تقبیح فعلی ہے, اور جو ایسا کام کرتے اس کا فعل قبیح ہے, وہ قابل مذمت ہے. وہ تعظیم الاسم فیہ, اور اس کے جو عمل کرتے اس کے جو گناہ ہے بہت ہی عظیم ہے. فقال, اب ہم شافعی کا قول دیکھیں, یہی قول آپ کو میں پہلے بھی ذکر کیا کہاں پہ, عقیدہ طحاوی کے شرح میں امام شافعی فرماتے ہیں, لن يلقى الله العبد بكل ذنب, کوئی بندہ اللہ تعالی سے کسی بھی گناہ کو لے کے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, یعنی حساب کے لیے, ما خل الشرک, شرک کے علاوہ, خیر اس کے لیے بہتر ہے, من ان یلقاه بشیء من الکلام, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام سے کوئی, یعنی علم کلام لے کے اللہ تعالی کے سامنے نہ جائے. شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ سمجھتے ہیں امام شافعی تو وہ علم الکلام ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. اور اس زمانے میں یہ اہل الکلام والے جو ہیں, اس زمانے میں ان کی جڑیں ابھی مضبوط ہو رہی تھیں, ہوئی نہیں تھی, لیکن اس طرح دیکھیں علماء نے اس دن سے, یعنی ڈے ون سے, بلکہ ڈے زیرو سے جب وہ جڑیں ابھی مضبوط کرنے والے تھے اپنی, اس دن سے انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے, اسے منع بھی کیا ہے. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی آج بھی یہ علم موجود ہے, اور آج بھی لوگ اس علم کی بنیاد پر مناظرے کرنا چاہتے ہیں, مخالفت کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کو حجت سمجھتے ہیں. والفاظ بهذا معنى كثيرة مشهورة, اور ان کے الفاظ اس معنی کے اعتبار سے بہت ہیں اور مشہور ہیں. وصنف الغزالی رحمه الله, امام غزالی جو معروف اشعری تھے رحمه الله, في آخر امره, اپنی آخری زندگی میں, كتابه المشهور, ان کی مشہور کتاب, الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام, علم کلام سے عوام کے لیے الجام یعنی دور رہنے کی ہدایت یا تنبیہ. سبحان اللہ, یعنی علم الکلام سے دوری اختیار کرو, یہ کس نے کہا ہے؟ الغزالی, یہ وہ امام تھا جو معروف امام تھا اشعریوں کا, اشاعرہ کا, اپنی زندگی میں فرماتے جب آخر وقت مرنے سے پہلے صحیح بخاری کو سینے پہ تھی, صحیح بخاری سینے پہ تھی, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی ہم نے گوا دی ہے علم و کلام کے پیچھے, اگر علم ہے تو پھر یہ ہے. سبحان اللہ. یعنی رجوع کیا تو خود بھی کہہ رہے ہیں, یعنی ہم جب کہتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہ وہابی ہیں, یہ تہمتیں لگاتے ہیں اشعریوں پہ. اب تمہارا اشعری خود گواہی دے رہا ہے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں وہ توبہ کر چکے تھے مرض سے پہلے. خود اشعری ہیں, خود بھی کہتے ہیں اشعری ہیں. اب ہم نے بھی ان کے قول کو نقل کر کے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکے ہیں. اور پھر شراق طحاوی ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حنفی عالم گواہی دیتے ہیں کہ اشاعرہ کے جتنے بڑے سردار تھے سب نے توبہ کی ہے, امام ابو حسن اشعری نے توبہ کی ہے. اچھا امام الحرمین الجوینی نے توبہ کی ہے, امام الحرمین کا لقب تھا, اتنے بڑے امام الجوینی توبہ کی ہے. اچھا امام الغزالی نے توبہ کی ہے. اور جس شخص نے, جس امام نے اشعریت کی بنیاد رکھی, کون ہے؟ فخر الدین الرازی. فخر الدین الرازی نے اشعریت کی بنیاد رکھی, اس سے پہلے اسکیٹرڈ علم تھا, جمع نہیں تھا, اس شخص نے بھی توبہ کی مرنے سے پہلے. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک حنفی عالم دے رہا ہے, شرح عقیدہ الطحاویہ امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی ہے. اور یہاں پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اشعری ہیں, یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ امام غزالی نے منع کیا ہے عوام کو علم الکلام سے. کیا پھر بھی یہ دونوں برابر ہیں, آج کے علم کلام اور کل کے علم کلام والے, یا امام نووی اور آج کے یہ جو دیوبندی یا بریلوی ہیں یا جو علم کلام طرف بلانے والے ہیں؟ وذكر ان الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم الا الشاذ النادر الذي لا تكاد الاثار تسمح بواحد منهم والله اعلم. کہتے ہیں اس علم میں سارے کے سارے عوام ہیں, کسی کو اس علم میں کوئی مہارت حاصل نہیں ہوئی فقہا میں سے, وہ کم شاذ و نادر نے وہ کیا ہے جو یعنی جن کا حق موجود ہی نہیں. سچ بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں توبہ بھی کی ہے, اس کو چھوڑ بھی دیا. اچھا اب مسئلہ ہے جہاں پر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اپنے آپ کو متکلمین میں شمار کرتے ہیں. اصحاب نے میرا ابھی جملہ پڑھا ہے نا, ہمارے اصحاب میں سے سنیں ذرا, کہتے ہیں وَلَوْ تَشَكَّكَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اوپر ایمان جازم تھا عقائد پہ, ایمان جازم ہے. اب وَلَوْ تَشَكَّكَ, اگر کوئی شک پیدا ہو جائے, عقیدہ ایک مسئلہ ہے, شیطان وسوسہ کرتا ہے نا, کہیں سے شک پیدا ہو گیا. اگرچہ مومن کے ایمان میں شک و شبہات کے وجود ہوتے ہی نہیں ہے, آمنا وصدقنا, بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں اگر, اچھا اگر دیکھیں انسان کہاں لے کے جاتے ہیں. اچھا اگر کوئی شک و شبہات پیدا ہو جائے, والعیاذ باللہ, فی شیء من اصول العقائد, عقیدہ کے اصول میں سے, مما لا بد من اعتقاده, جس پر ایمان لانا اس عقیدے پر لازم ہے. عقیدہ کا مسئلہ ہے, اصول مسئلہ ہے, اس پر ایمان بھی لازم ہے. یعنی عقیدہ کے فروع میں سے نہیں ہے کہ اس میں اختلاف گنجائش نہیں, بنیادی اصولی مسئلہ ہے اور ایمان بھی لازم ہے. ولم يزول شكه الا بتعليم دليل من ادله المتكلمين, اور اس کا یہ شک نہیں دور ہو سکتا الا یہ کہ وہ متکلمین کی دلیل کو دیکھے, پھر اس کو سمجھ آئے, پھر اس کا یہ شک دور ہو جائے. وجب تعلم ذلك لازاله الشك وتحصيل ذلك الاصل, تب ایسی صورت میں, اس تنگ ترین صورت میں, ان قیود کے ساتھ علم الکلام حاصل کرنا فرض ہے, واجب ہے اس شخص پر جس کے دل میں عقیدے کی بنیادی مسئلے کے تعلق سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئی ہوں, اور وہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ اس علم میں نہ دیکھ جو علم الکلام ہے, تب اس کا شکوک و شبہات زائل ہو جائیں, اس کے لیے واجب ہے. یہ امام نووی کا قول ہے, اور یہیں سے شیاطین الانس نے ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ڈال دی تھی. یہ بات درست نہیں, غلط بات ہے. علم الکلام مذموم ہے, یہ بات سن لیں. رسول جماعت کا موقف واضح ہے, مشافعی کا قول میں بیان کر چکا ہوں, اور بلکہ مشافعی کا دوسرا قول بھی ہے کہ میں دل کرتے ہیں جوتے ماروں میں. وہ میں نے نقل نہیں ہے کہ یہاں پہ امام صاحب نے یہاں پہ نقل کیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علم الکلام مذموم من اصلہ, بنیادی طور پر مذموم ہے, تو کبھی بھی جو بنیادی طور پر مذموم ہے کبھی اچھا ہو نہیں سکتا وہ. لیکن یہاں پر امام صاحب نے جو قید لگائی ہے, اسے واضح ہوتا ہے کہ ان کے جو استاد تھے, جو ان کا ماحول تھا, جو ان کے قریبی تھے, وہ سارے کے سارے علم الکلام کو بنیاد سمجھتے تھے. ان میں سے بعض غالی تھے جن کو مذمت خود کر چکے ہیں, بعض متوسط اور بعض بالکل کم درجے کے تھے, جن اور آخر درجے ہے کہ یہ کہا گیا اگر تمہارے دل کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہیں عقیدے کے, اور وہ جاتے نہیں سوائے علم الکلام, تو کیا کرو گے؟ یہ اگر مگر کے مسئلے جو ہے نا, یہی مصیبتیں لے کے آتی. اسے آپ وسلم نے کیا آپ وسلم منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا سوال نہ کرو جن کا تمہیں علم نہ ہو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, کیونکہ بعض صحابہ جاتے تو سوال کر لیتے, وقت سے پہلے سوال, وقت سے پہلے سوال. تو جب اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائے تدرکتسوکم, جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے پھر تمہیں ناگوار نظر لگیں گے. جب منع فرمایا گیا کہ بغیر وجہ کے سوال کیوں؟ اب فقہ کی کتابیں دیکھیں، اگر ایسے ہوتا تو ویسے ہوتا، ایسے ہوتا تو ایسا کرنا، ایسے ہو تو یہ کرو وہ کرو، کتابیں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، پورے صفحے سیاہ کر دیے، ہوا کیا؟ اور عجیب و غریب مسائل ایسے فقہ میں آ گئے ہیں اسی شر کے دروازے سے، اگر یوں ہو تو یوں کرو، یہاں تک کہ امامت کے مسائل میں مجھے شرم آتی ہے بیان کروں، بہرین سن رہے ہیں کہ ایسے نئے مسائل آ گئے ہیں کہ اگر امام برابر ہو، قیرت میں بھی برابر ہو، عمر میں بھی برابر ہو، تو کس کو آگے کرو گے؟ اتنی عجیب و غریب باتیں آئی ہیں کہاں سے؟ اب کیسے ممکن ہے کہ دو امام میں عمر بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک جیسا ہے، علم بھی ایک جیسا ہے، پتہ نہیں کس سیارے میں رہتے ہیں لوگ، اور عمریں بھی برابر ہیں، ایک لفظ بھی ایک دوسرے سے، کتنی مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے امامت کی، کوئی شخص جو ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے جو بھی افضل اس کو آگے کر دیتے ہیں، کیا مشکل ہوتی ہے؟ نہیں پوچھے پھر ہاتھ پکڑے اس کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ دونوں کو سفید جاڑے، کبھی آپ دیکھیں دن کی سفید جاڑے ایک صف میں آ جائیں پہلے، ہاں جی اپنی عمر بتائیں کتنی ہے؟ اچھا عمر کتنی حافظ ہو قرآن کے، کتنی حدیثیں پڑھی ہیں؟ یار یہ کوئی بات، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ اچھا شادی شدہ کون ہے، کس کی شادی کتنے سال ہوئے ہیں؟ وہ آگے میں نہیں بتاتا، سینسر ہے بھر، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ نماز تو گئی نا، تو میرے بھائی یہ مسئلے جو ہیں لو 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 یہیں سے مصیبتیں آئی ہیں، اور یہیں بھی دیکھیں آپ، یہاں پر مصیبت کہاں سے آئی؟ اگر اب جب اگر کی بات آئی اور ایک شخص مومن ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے، اسے کہا گیا، اس کا استاد اسے کہتے ہیں اگر تمہارے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے اور اس کے حل کے لیے صرف علم کلام یہ کراستے تو کیا کرو گے؟ کیا کہے گا وہ مجھے بتائے، کہے گا میں علم حاصل کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ کہے گا واجب ہے اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کرو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو یہیں سے غلط فہمی آئی ہے اور یہ بات غلط ہے، علم الکلام من اصل ہی مضمون، اور علم الکلام حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، فرع ایک فرع ہے، کہتے ہیں اختلفوا فی آیات الصفات واخبارها هل يخاض فيها بالتاويل ام لا، پھر اختلاف ہوا ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں آیات الصفات کا، اور جو خبریں جو نصوص آئی ہیں، اخبار یعنی نصوص قرآن کی آیت اور حدیث صفات کے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، هل يخاض فيها بالتاويل ام لا، کیا ان آیات کی تاویل کی جائے یا نہ کی جائے؟ یہ اختلاف کس کا ہے؟ اہل سنت جماعت کا ہے؟ نہیں، یہ اشاعرہ کا ہے، اب یہاں پہ اشعریت کچھ نظر آئی ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ جو غلط ہے ہم نشاندہی کر دیں گے. اچھا فقال قائلون، اب انصاف دیں گے، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، بعض لوگوں نے کہا کہ تأویل کی جائے جیسے کہ تأویل کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے بات ہوتی، وهذا اشهر مذهبين للمتكلمين، یہ دونوں میں سے زیادہ مشہور مذہب متکلمین کا، سنت جماعت کا نہیں، یہ خود بتا رہے ہیں، متکلمین کا زیادہ تر مشہور مذہب کیا ہے کہ تأویل سے کام کیا جائے. وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا لا تتأول بل يمسك على الكلام في معناها، تأویل نہیں کریں گے، یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تأویل نہیں کریں گے، غلط بات کیا ہے؟ ہاں پہلی بات تأویل والی غلط ہے، دوسری بات تأویل نہیں کریں گے بھی صحیح ہے، پہلی بات غلط تأویل نہیں کریں گے صحیح ہے، لیکن اس صحیح کے بعد پھر غلط ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها، لیکن معنی میں کلام کرنے سے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ مفوض تفویض، بارک اللہ فیک، یعنی معنی ہم نہیں جانتے، معنی پر سکوت کریں گے، تاویل یا تو تأویل کا راستہ ہے یا تفویض کا راستہ ہے، تفویض کیا ہوتا ہے کہ صفت تو ہم مانتے ہیں اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے، اللہ تعالی عرش پر مستوی، لیکن معنی کیا رحمان رحیم کا؟ سکوت، نہیں بتائیں گے، اگر جانتے بھی لغت میں کیا معنی پھر بھی نہیں بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ دیکھیں شیطان کہاں سے راستے بناتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، استواء کا معنی عربی بھی تو جانتے ہیں، اللہ کے لیے وہی معنی ہوگا جیسے مخلوق کے لیے معنی ہے، میرے بھائی لفظ کا کیا معنی ہے؟ اب اللہ کے لیے مخلوق کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہیں سے پھر غلطی ہوئی. اچھا ويوكل علمها الى الله تعالى، اب واضح بات آ گئی ہے کہ اصل معنی جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، يوكل علم الله تعالى تفويض المعنى الى الله وافوض امر الى الله، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، کس نے کہا؟ مؤمن آل فرعون، وافوض امر الى الله، سورة غافر میں، یہ سورة مؤمن میں یاد نہیں ہے، وفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد. تفوض كم معنى ہے؟ اپنے ہم کو اللہ تعالیٰ سپورد کرنا. یہاں پر تفوض کیا معنی ہے؟ کہ معنی کو اللہ کے سپورد کرنا, کہ معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے, صفات کا معنی نہیں جانتے. تو پھر ایک ہے قرآن مجید کا بے معنی ہے, کہ کوئی ایسی کتاب دیکھے اپنی زندگی دنیا میں, ایسی کتاب جو سب سے افضل ترین کتاب ہے لیکن ایک ہی معنی نہیں کوئی جانتا, بے معنی ہے. ایک ہی بے معنی کتاب, قدر و قیمت بھی ہے. آپ کو ایسی کتاب خریدتے ہیں کیا خیال ہے؟ کوئی ایسی کتاب جس کی ایک ہی معنی آپ جانتے بھی نہیں, نہ کبھی جان سکتے ہیں. دنیا کوئی ڈکشنری آپ لے لیں تب بھی نہیں جان سکتے. خریدیں گے آپ, گھر میں رکھیں گے آپ, عجب سی بات ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے افضل کتاب پورے کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور ہر خیر اس کے اندر ہے, ہر شر سے آگاہی ہے. واللہ دنیا اور آخرت کی بہتری قرآن مجید کے سوا کہیں پہ بھی نہیں ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک تہائی بے معنی ہے, کیا انصاف ہے لوگوں کو, کیا سمجھا پتہ نہیں قرآن مجید سے. ان اللہ وان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء الصفات الحادثه عنه. اور اس کے ساتھ ساتھ معنی تو اللہ کے سپرد ہے, تفویض ہے, معنی نہیں جانتے, اور یہ اعتقاد بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وانتفاء صفات الحادث, اور جو بھی مخلوق کی صفات ہے ان سے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہم معنی نہیں جانتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تفویض الکیفیہ. رسول جماعت کا موقف کیا ہے؟ کہ کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. اب کیفیت اللہ اعلم, تفویض الکیفیہ. معنی جسے پکڑا جاتا ہے, معنی تو جانتے ہیں, معنی تفویض نہیں ہے. اگر معنی بھی کہ ہم نہیں جانتے کیا تھے, پھر ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ پھر تو بے معنی ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور ہاتھوں کو معنی کوئی نہیں جانتا کیا ہے. تو کس چیز سے پیدا کیا؟ لفظ تو ہاتھ کا ہے نا, تو ہاتھ کا کیا معنی؟ کہتے پتہ نہیں ہاتھ کا کیا معنی ہے. ہاتھ کا معنی کا پتہ نہیں, پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ بیان کیے قرآن مجید میں جو ہم سمجھ بھی نہ سکے, اور تا قیامت کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. عجب سی بات ہے. فيقال مثلا مثال بذلك, فيقال مثلا يكها جاءت مثال بذلك نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى. ما درست ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے وہی فرماتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. ولا نعلم حقیقة معنى ذلك, لیکن حقیقة معنى کیا ہے استواء کا ہم یہ نہیں جانتے. یہ غلطی ہے, پہلے بات درست ہے, کاش کے سیدھے چلتے سلف کی طرف. لیکن یہ کہا گیا جیسے آگے بیان کرے گا کہ سلف کا یہی طریقہ ہے. ابھی آگے سنیں آپ, کہتے ہیں ولا نعلم حقیقة معنى ذلك والمراد به, لیکن ہم نہیں جانتے اس کا حقیقت, معنی کی حقیقت, کیفیت نہیں. دیکھیں استواء کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اعلم. استواء کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں, عربی لفظ ہے ارتفع على صعد, سارے اس کے معنی ہے جس میں بلندی اور علو کے معنی موجود ہیں. مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. ہمارے یہ بھی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں دلیل کے ہوتے ہوئے بھی حق کے قریب ہو کر بھی کیوں ایسے پاؤں پھسلتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ علم تأصیلی نہیں ہے, بنیاد علم نہیں ہے, اور اس لیے علم تأصیل طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں امام نے کتنے بڑے امام ہیں, ریاض الصالحین اور شرح مسلم جو ہے پوری دنیا میں ان کی پڑھی جاتی ہے. کوئی مزید آپ جانتے ہیں ریاض الصالحین نہ پڑھی جائے عرب اور عجم میں؟ سبحان اللہ, اتنی قبولیت ہے. لیکن جب پاؤں پھسلے ایسے مسائل میں تو ایسے پھسلے. تو عبرت ہے ہمارے لیے اور ہر طالب علم کے لیے کہ آپ حق کا راستہ اپنائیں. ہم یہ کہتے ہیں مجتہد تھے, جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. ان کا زمانہ کیسے تھا, وہ وقت کیسے تھا. الحمدللہ آج ہمارے زمانے میں علم ہے, توحید کا علم ہے, سنت کا علم ہے, صحیح عقیدے کا علم آج موجود ہے, کتابی شکل میں, کیسٹ کی شکل میں, آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں, کون سی شکل میں جو آپ چاہتے موجود نہیں. مجھے بتائیں, آپ دو لفظ لکھے نیٹ پہ آپ کو پوری اہل سنت کی آپ ویب سائٹ بھی آ جائیں گی, بدعت کی ویب سائٹ بھی آ جائیں گی. آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ آپ نے خود اختیار کرنے کے لیے. آج کیا عذر ہمارے پاس ہم کہیں نہیں جی امام نووی کا عذر, ہمارا بھی عذر ہے. ہمارا کیا عذر ہے مجھے بتائیں؟ وہ زمانہ ایسا ہی تھا. آگے دیکھیں دلیل, دیکھیں وہ انہ منزل الحلول وسمات الحدود, اور اللہ تعالیٰ منزہ ہے, پاک ہے, حلول سے اور سمات الحدود سے, یعنی مخلوق سے, مخلوقات کے صفات سے. وہذه طریقۃ السلف او جماہیرہم, یہی طریقہ سلف کر رہا ہے. یہ کسی نے ان کو یہ زہر گھولا, اس ماحول ان کے استادوں نے, بھئی دیکھو یہی طریقہ سلف کا ہے, کہ معنی ہم نہیں جانتے. ایک بچہ بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہے اور جب علم کی گدی پہ بیٹھا تو اس نے یہی کہنا کہ نہیں کہنا. لیکن دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پیارے بندوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے کہ اس کے گہرائی تک نہیں گئے. صحیح مسلم کی شرح دیکھیں آپ, جہاں پر صفت کی بات آتی ہے وہاں پر کبھی تعصب نہیں دیکھا آپ نے, تعصب نظر نہیں آئے گا. ورنہ اشاعر ہمیشہ متعصبین ہیں اسماء صفات کے باب میں. صحیح مسلم میں کوئی روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے اسماء صفات کے تعلق سے, کتنی احادیث ہیں لیکن تعصب نظر نہیں آئے گا. وہ اپنی بات کر لیں گے جو ان کا عقیدہ ہے, جھوٹ نہیں بولا اور کچھ چھپایا نہیں, دھوکے سے کام نہیں دیا کہ میری کتاب مشہور ہو جو میں کچھ دھوکہ دوں, نہیں, جو ان کا علم تھا انہوں نے لکھ دیا وہاں پہ. سبحان اللہ. وہی اسلم اذ لا يطالب الانسان بخوض في ذلك, یہی طریقہ جو ہے یعنی سلامتی والا راستہ ہے, سلامتی کا طریقہ ہے, کیونکہ انسان اس چیز سے مطالب نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچے کہ معنی بھی جان لے. یہ کہتے وہ سمجھتے ضروری نہیں معنی کے جاننا, اگر معنی آپ جان لیں تو پھر گہرائی تک پہنچ جاتے آپ. سبحان اللہ. فإذا اعتقد التنزيه فالحاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة له, آپ تنزیح کا اعتقاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا نہیں ہے, پاک ہے, تو پھر آپ کو ایسے مسائل میں ایسے مسائل گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں, یا بحث و بحث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بات بالکل درست ہے. ہم بھی یہ کہتے کہ ہم جب یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ہم یہ بھی اقرار کرتے اللہ تعالیٰ مخلوق جیسے استوا نہیں, بادشاہ عرش پہ بیٹھتا ہے کہ نہیں, دنیا کا بادشاہ بیٹھتا ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ویسے مستوی جیسے کہ دنیا کے بادشاہ بیٹھتے ہیں, ہرگز نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ منزہ ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے, مخلوقات کے ہر صفت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ سمیع البصیر, کون؟ اللہ تعالیٰ. انسان سمیع البصیر کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو کیا ممکن اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمائے سمیع البصیر, انسان بارے میں فرمائے سمیع البصیر, دونوں ایک جیسے ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو خالق کی ذات مخلوق کی ذات ہے, جیسے یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو پھر خالق کی صفات بھی مخلوق صفات جیسی ہو ہی نہیں سکتی, عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. اہل کلام نے صرف فلسفے اور کلام کو دیکھ دیکھ کے اپنے وقت ضائع کیا, پھر نتیجہ یہ سامنے آیا. بل حاجت علی اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع النحو تأول حينئذ, اور پھر دیکھیں یہ بھی ان کو غلط فہمی دی گئی. کہتے ہیں تأویل کب ضرورت پڑتی ہے, ورنہ تو ضرورت نہیں, تنزیہ تو کر چکے ہیں. تأویل کب کرتے ہیں؟ جب کوئی بدعتی سامنے آتا ہے پھر ہم اس کے رد کے لیے ہم تأویل کر کے بدعتی کا رد کرتے ہیں. سبحان اللہ. بدعتی کون ہے؟ جو تشبیہ کرتے خالق کی مخلوق سے, ہم بھی کہتے ہیں بدعتی ہے. جو تشبیہ کرتے خالق کی مخلوق سے بدعتی, ہم بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ تجسیم والے بلکہ کافر ہیں, بدعتی بھی ہیں. جو کہتے ہیں خالق مخلوق جیسا ہے تو کفر ہے. تو ان کو یہ غلط فہمی دی گئی ہے کہ جو یہ کہتے کہ جو معنی بیان کرتے ہیں وہ بھی بدعتی ہیں, کیونکہ وہ بھی اب خالق مخلوق جیسے ایک ہی یعنی ساتھ کھڑا کر دیا اور مشابہت کی ہے. وعلی ھذا یحمل ما جاء العلماء فی ھذا واللہ اعلم, اور اسی پر جو علماء کے اقوال ہیں اس پر یعنی محتمل ہوگی تأویل کے تعلق سے, واللہ اعلم. اتنا وقت باقی ہے. فرع, اب ایک سوال ہے. اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وضو کا علم حاصل کرنا, نماز کا علم حاصل کرنا, عقیدے کے اصول کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, باقی علوم بھی فرض ہیں کیا؟ اچھا, اور پھر کب فرض ہوتا ہے؟ کب کوئی علم فرض ہوتا ہے؟ وضو کا علم ہے یا عقیدہ کا علم ہے, کب ہم حاصل کریں, کس وقت حاصل کرنا چاہیے, کیا فوراً حاصل کرنا چاہیے, کچھ عرصے کے بعد حاصل کرنا چاہیے, کب لازم؟ کہتے ہیں کس اسلام انسان پر لازم نہیں ہے کہ وہ وضو کا علم یا نماز کے طریقے کا علم یا ان جیسے دوسرے جو عبادات ہیں ان کا علم حاصل کرے, جب تک کہ یہ عبادتوں پر واجب نہیں ہو جاتی. واجب نہیں تو کیا لازم ہے؟ اب چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا, نماز واجب ہے اس کے اوپر, اب واجب ہے اس کے اوپر وہ علم حاصل کرے؟ جب عبادت واجب نہیں ہے تو اس کا علم بھی واجب ابھی نہیں ہے. قاعدہ ہوئی نا, جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. لیکن اگر وقت کم ہے, ابھی بالغ ہونے میں اس کو تقریباً ایک دن باقی ہے مثال کے طور پہ، بالغ ہو تو فرض ہو گیا نا، پھر تو پھر اب وقت سے پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، یا جب وقت داخل ہو جائے گا تب اسے علم حاصل کرنا چاہیے، ایک نئی بحث ہے برہا، لیکن بات یہ ہے کہ اسے علم حاصل کرنا چاہیے جب اس پر عبادت واجب ہو جاتی ہے. اب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی، علم حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ اپنے بچے کو جو بالغ ہو گیا ہے بٹھائیں اور اسے سمجھائیں وقت سے پہلے، یعنی بلوغ سے پہلے اگر آپ اسے سکھاتے تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جب وقت آ چکا ہے اب آپ اسے لازمی، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر کیوں لازمی ہے بھائی، پتہ ہے لازمی کیوں، یعنی واجب ہے آپ کے اوپر، آپ پر کیوں واجب ہے؟ کلکم را و کلکم مسئول رعیت، ذمہ دار ہے، تو یہ مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو جو فرائض ہیں وہ ہم سمجھائیں. اب بچوں کو ہم نے سکھا دیں کہ وضو ایسے کریں پریکٹیکل، یعنی بچہ بیٹا جا کے وضو کتاب پڑھ کے وضو کر لو، واجب ایسے ساقط نہیں ہوگا، تو اس کو بتانا پڑے گا پریکٹیکلی، سمجھانا پڑے گا بیٹا وضو ایسے کیا جاتا ہے. ہم میں سے کس نے اپنے بیٹے کو وضو کر کے سکھایا ہے؟ سوال جو ہمارے شادی شدہ اور بچوں والے والدین ہیں، نہیں ہاتھ نہ کھڑا کرے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو کرے. بعض ساتھ بچے بہت چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے اس لیے خوش ہیں، ہم تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. بہرحال وضو کر کے دکھائیں. بہرحال تو اس میں پھر اختلاف مسئلہ سامنے بیان کیا ہے کہ کب واجب، یعنی فوراً ہوتا ہے یا کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے. جیسے کہ جمعے کی نماز کے لیے جانا جو ہے، جس کا گھر دور ہے تو پھر وقت سے پہلے جمعے کی تیاری کرے گا یا وقت کے اندر تیاری کرے گا؟ فسعوا الى ذکر اللہ، سبحان اللہ، تو فسعوا کی بات آئی ہے، تو جس کا وقت جتنا دور ہے اس کے لیے وقت سے پہلے ہی تیاری لازم ہے. پھر یہ بات بیچ میں آئی. اور پھر جیسے حج ہے، حج کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. حج کیسے کیا جاتا ہے؟ جس نے حج کرا اس پر تو واجب ہے، جو مستطیع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو مستطیع نہیں ہے وہ بات آ گئی، اس پر فرض کی بات ہے، فرض تو نہیں ہے نا، بس فرض نہیں ہے اس کے اوپر. زکوٰۃ کے مسائل، ایک فقیر ہے وہ زکوٰۃ لینے والا ہے، اب اس پر لازم ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مسائل سمجھے، علم حاصل کرے، لیکن ایک مالدار ہے اس پر فرض ہے. ہاں یار فرض ہے، کیوں پریشان ہو گئے؟ فرض ہے. ارے عجیب سی بات ہے، ایک شخص کے بارے میں کہتے ہو فرض ہے، ایک کے بارے میں کہتے ہو فرض نہیں ہے، کہ تمہاری مرضی کا دین ہے، دین ہماری مرضی کا ہے. میرے بھائی جب صورتیں مختلف ہو گئی ہیں، ایک فقیر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مسئلہ زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، اور کس مال میں ہوتی ہے، کس کو دینی ہوتی ہے، کب دینی ہوتی ہے، کیا شروط ہیں، یہ علم جو ہے اگر ہر مسلمان ہم فرض کر دیں کہ نماز وضو کا علم فرض ہے، تو پھر تو ظلم ہے کہ نہیں ان لوگوں پر جو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں یا جو استطاعت نہیں رکھتے حج کرنے کی، تو ان پر فرض نہیں ہے. ٹھیک، فرض کس پہ ہے؟ جس کے پاس نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اور جس نے زکوٰۃ دینی ہے. ہم یعنی کہ باریک بینی تک پہنچ جائیں اور پتہ نہیں، جس کے پاس پیسے ہیں سونا چاندی، اس کو کیا ضرورت ہے اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں جانے؟ کیا خیال ہے اونٹوں کی، کب کتنی اونٹوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے بھائی؟ بھائی تمہارے پاس ریال روپیے ہیں، تمہارے پاس سونا چاندی، اسی زکوٰۃ جاننا فرض ہے آپ پر کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے. اب بھیڑ بکروں کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ آپ پر فرض نہیں. ہاں جو بھیڑ بکری ان پر فرض ہے، اونٹ والوں پر فرض ہے کہ جانے کو اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے. ٹھیک، اچھا فرعون. آگے پھر نکاح کے مسئلے کی بات آئی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے تو یہاں پہ نشان لگا دیتے ہیں، دکھائیں پن دکھائیں، اگلے درس میں چلا کس. پھر البیع والنکاح، خرید فروخت کے مسائل اور نکاح کے مسائل حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ واجب بھی ہے، اگلے درس میں پہلے پوچھوں گا میں آپ کہاں تک پہنچے ہیں، پھر دیکھیں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ صحیح بات کیا ہے. واللہ اعلم.